بر دیگه درود بجه به محمد و آل محمد پر شبی وفاته عظیم شان شخصیت کے نام پر جنہوں نے نبی اکرم کی سخت موقع پر دفاع فرمایا, نبی اکرم کی حمایت کی, اس موقع پر نبی اکرم کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, بی بی کی ذات مقدس کے حضور نذرانِ عقیدہ پیش کرنے کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اس غم کے موقع پر تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وآل محمد. رضي الله عنهم. قرآن کریم میں اس انسانیت کی مستقبل کے بارے میں واضح آیات ارسال فرمائی ہیں. خدا نمتال نے اگر دنیاوی اعتبار سے اس انسانیت کا مستقبل ایک تباہی قرار دیا ہے کہ اس دنیا کو تباہ ہونا ہے, قیامت کا ایک دن آنا ہے, یوں تو تباہی ہے, لیکن اس کے باوجود خدا نمتال نے مجموعی طور پر اس کے مستقبل کو اچھا بیان کیا کہ انسانیت اچھے مقامات تک پہنچے گی. لہذا اگر میں اور آپ آج کے زمانے میں اس دنیا کو دیکھیں تو پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا ہوا. بعض اوقات انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ 124,000 انبیاء آئے, ائمہ اطہار علیہ السلام آئے اور اس کے بعد سب ختم, پھر انسانیت دوبارہ گمراہ, اور آج کی دنیا کی گمراہی کی نشانی ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. شاید میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک دفعہ میں کسی سے ملنے گیا تو اس نے وائٹ بورڈ کے اوپر بیچ میں ایک لائن لگائی اور کہا کہ فرض کرتے ہیں ایک آدمی ہے جس میں ساری برائی ہیں, جھوٹا بھی ہے, مکار بھی ہے, دغاباز بھی ہے, بے ایمان بھی ہے, بعض اخلاقی بھی کرتا ہے, ہر کام جو غلط آپ سوچو کرتا ہے, چیٹر ہے, دھوکہ دیتا ہے, ساری غلط کام اس کے اندر ہے. یہ ایک طرف رکھنا, ایک طرف ایک آدمی کو رکھیں جس میں ساری اچھائی ہیں, جھوٹ نہیں بولتا ہے, انتہائی سچا ہے, انتہائی مخلص ہے, وفادار ہے, وقت کی پابندی ہے, وعدہ کی پابندی ہے, سب کچھ ہے. آپ کے خیال میں آج کی دنیا کا حاکم زیادہ فٹ کون سا آدمی ہے, دھوکے باز یا ایماندار؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ دھوکے باز آج کی دنیا کے لیے زیادہ فٹ ہے. کہنے لگا صرف آپ نہیں ہیں, اس نے بتایا کہ ان صاحب نے کہنے کہ میں نے 20-22 ملکوں میں پڑھایا ہے اب تک, اور 20-22 ملکوں میں پڑھانے میں جہاں کہیں بھی میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آج کی دنیا کا فٹ آدمی کون سا ہے, انہوں نے کہا یہ والا چھوٹا. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آج کی دنیا خود اعتراف کر رہی ہے کہ ہم غلط ہیں, کیونکہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو فٹ آدمی ہے وہ غلط والا ہے. और अगर कोई सही हुआ तो फिट नहीं होगा, परेशान रहेगा। जैसे कि मामूलन हमारे ऑफिस में होता है, मामूलन हमारे कामों के अंदर हम इस बात को देख रहे होते हैं कि जो ज्यादा फिट होता है दीन के एतबार से वो बड़ा मिसफिट होता है हमारी दुनिया के एतबार से। तो इंसान सोचे कि भाई क्या हुआ बिलाखिर, 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, इतनी जहमतें कुर्बानियां और अहमदार ने इतनी कुर्बानियां दी, उसके बाद दुनिया को इस नतीजे पर पहुंचना था। तो खुदा नुतार बार बार उम्मीद दिलाते हैं कुरान करीम के अंदर कि नहीं, ये जो तुम देख रहे हो ये दुनिया का एक फेज है, ये दुनिया का नतीजा नहीं है। नतीजा बहुत अच्छा नतीजा है। क्या अच्छा नतीजा है? फरमाते हैं कयामत से पहले यकीनन इस दुनिया में अदल इंसाफ का दौर दौरा होना है, कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा। और यहां से वो फिक्र है जिसको हम इमाम की तशरीफ आवरी और जहूर का दौर करार देते हैं। उनकी तशरीफ आवरी ये तो कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वो नुरीदु अन्नमुन्ना अल्लज़ीन इस्तुज़फ़ु फिल अर्द व नजअलहुम अइमा व नजअलहुमुल वारिसीन, जो जमीन पर कमजोर रहे हम उनके ऊपर एहसान करेंगे, उनको वारिस बनाएंगे, उनको हादी इमाम बनाएंगे, रहनुमा बनाएंगे। रिवायात के अंदर नबी अकरम ने इस बात को इतनी शिद्दत के साथ बयान किया, बाद में आने वाले अहमदार अलैहिस्सलाम ने इतनी कसरत से इसकी तशरीह और तफसीर बयान की कि कोई ये ना कह सके कि ये कुछ और मतलब होगा। हम लोग बाद औकात आयत करीमा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इसका मतलब कयामत है। मसलन जब मामूलन अहले सुन्नत जब इस आयत करीमा पर पहुंचते हैं, वो नुरीदु अन्नमुन्ना अल्लज़ीन इस्तुज़फ़ु फिल अर्द सूरह कसस की 5वीं आयत करीमा, जिसको हम कहते हैं कि ये इमाम के वजूद मुकद्दस पर है, वो लोग फौरन क्या कहेंगे कि ये शायद मुराद इसकी कयामत है कि कयामत के दिन जो जमीन पर मुस्तज़ब थे हम उनको हाकिम बना देंगे, हम उनको रहनुमा बना देंगे। एक तो इसमें सवालात एतराजात बहुत सारे हैं हमारी तरफ से कि भाई वहां पर रहनुमा और हाकिम की जरूरत कहाँ है? जन्नत के अंदर कौन सा हाकिम, जन्नत के अंदर कौन सा रहनुमा? रहनुमा और हाकिम तो यहाँ चाहिए। दूसरा ये कि नबी अकरम ने इस रिवायत की अपनी इस आय करीमा की तशरी में ऐसी रिवायत इरशाद फरमाए जिसके अंदर कोई शुबहा ना रहे। मसलन इरशाद फरमाया यकीनन कयामत से पहले मेरे फर्जंद आएंगे। अब लोगों ने कहा कि मसलन मुमकिन है कि आए और ये सब ना हो, कयामत पहले आ जाए, मुमकिन है कोई तब्दीली वाकई हो जाए कोई अल्लाह के इरादे के अंदर। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा। फरमाया हतमन तशरीफ लाएंगे, उनके आमद के बगैर कयामत नहीं आनी है, उनकी हुकूमत यकीनन तश्कील पाएगी, किसी भी तरीके से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई इनकार करे, कोई तशरीह करे, तावील करे, तौजीह करे कि मतलब कुछ और होगा। नहीं, फरमाया मतलब कुछ और नहीं, मतलब यही है कि वो तशरीफ लाएंगे, जमीन को अदब इंसाफ से भर देंगे। लिहाजा हम और आप एक ऐसी फिगर के मुतखिद हो गए कि जिसके अंदर कोई दो ओपिनियन नहीं बन पा रहे, एक ही रास्ता है कि वो तशरीफ लाए। अब हमारा और आपका जहन ये कहता है अब ये कैसे होगा कि ये दुनिया है जिसको हम देख रहे हैं, इसके अंदर हर चीज बुराई है, हुकूमत बुराई की है, और वो जब तशरीफ लाएंगे और हुकूमत अच्छाई की है, हर चीज अच्छी हो जाएगी, ये बीच का सफर कैसे तय होगा? इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी तशरीहात हमारी और आपकी तरफ से कि भाई इस तरीके से होगा। मेरा अपने ख्याल है इसमें इम्पोर्टेंट शायद यह है कि मैं कैसे कबूल करूंगा, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनूंगा। आप इसके ऊपर अपनी नजर रखें कि फर्ज फरमाइए आज बुराई की दुनिया में रह रहे हैं, आज बुराई की दुनिया में रह के चलना मुश्किल पड़ रहा है। अगर मुझे बुराई की दुनिया में ही रहना है, जीना है, मरना है यहीं पर, फिर तो सही है, चलो ठीक है, बुराई की दुनिया है, बुराई में रहना है। लेकिन अगर हमें और आपको हदफ दिया गया है कि नहीं तुम्हें हमेशा बुराई की दुनिया में नहीं रहना है, अच्छाई का दौर आना है, और यकीनन तुम्हारे इरादे से उसके ऊपर असर पड़ेगा। ये खुद बहुत बड़ी गुफ्तगू है कि आया हमारे और आपके इरादे से आमद में तब्दील हो सकती है, ताखीर व ताजील हो सकती है। तो हम कहते हैं यकीनन हो सकती है, इरादे से ताखीर व ताजील हो सकती है। वो कैसे? अच्छाइयों को फैलाओ, जो उनकी आमद के लिए शराइत दरकार है उन शायद को शराइत को फराहम कर दो, यकीनन आमद हो जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि खुदा ने मुताल जो سخی جواد ہے اپنے فیض و برکات کو فیض و برکات کو نازل فرماتا ہے، وہ اپنے فیض و برکت کو پردہ غیبت کے اندر چھپائے رکھے جبکہ لوگ اس کے محتاج تھے، جبکہ لوگ اس کے لیے تیار تھے، نہیں ہو سکے گا. بس ایک کلمہ ہے ہماری تیاری، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارا تیار کیسے ہوں. یہ ماہ مبارک رمضان اسی تیاری کا ایک حصہ بن سکتا ہے، اور اس کے لیے بن سکتا ہے جو کچھ سوچ کر کچھ قدم اٹھائے گا. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک ہفتہ بیت گیا، دو دن میں 10 دن ہو گئے. کیا حاصل ہوا؟ کیا چیز حاصل کی گئی ہے عمل میں، شخصیت کے اندر؟ مثلا آپ تشریف لاتے رہے، ہم بھی آتے رہے، مجھے ہمیشہ اپنے سے ڈر یہی لگا رہتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک صلاحیت ہے چیزوں کو عادت میں ڈھال لینے کی. یہ عجیب صلاحیت ہے اللہ نے جو انسان کو چیزیں دی ان میں سے یہ عادت، یہ چیز عجیب چیز ہے کہ اس میں صلاحیت ہے، یہ عادت بنا لیتا ہے ہر چیز کو. مثلا نماز پڑھنا خدا کا حکم ہے، آہستہ آہستہ نماز کو عادت بنا لیتا ہے. اچھا جیسے یہ عادت میں تبدیل کرتا ہے پھر معمولاً فکر سے محروم کر دیتا ہے. معمولاً ایسا ہوتا ہے، مثلا ایک دفعہ آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے، اب آپ ایک ایک چیز یاد رکھتے تھے، ابھی کون سا گیئر ہے، ابھی یاد رکھنا پڑ رہا ہے کہ سیکنڈ گیئر میں کیسے ڈلتا ہے، کبھی پتا چل رہا ہے آپ گیئر میں ڈال رہے ہیں کلچ نہیں دبایا آپ نے. اب کچھ یاد ہے کہ کیا تھا؟ مثلا آپ نے ڈرائیونگ کچھ عرصے کر لی ہے، یا مثال کے طور پر پہلے آپ ٹرن کرنے سے پہلے 25 دفعہ سوچتے تھے پتہ نہیں ٹرن کرنا صحیح ہے غلط ہے، اب آپ کی عادت ہو گئی تو آپ خود بخود چلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو بیچ میں یاد بھی نہیں آتا کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے کیونکہ آپ کچھ اور سوچ رہے تھے. یہ انسان کی عادت ہے. بدقسمتی سے جہاں یہ زندگی کے امور کے اندر ہوتی ہے اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہو جاتی ہے. پہلے سوچا تھا ماہ رمضان آئے گا ماہ رمضان آئے گا، پھر ماہ رمضان آ گیا، ایک دو دن مشکل رہی، پھر ماہ رمضان بھی عادت میں تبدیل ہو گیا، اب ماہ رمضان بھی فکر سے آ رہی ہو گیا. مشکل یہاں پر ہے، عادت بننا بہت بڑی صلاحیت ہے، اس سے بڑے بڑے معجزاتی کام ہو جاتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں ہو پاتے، عادت کے ذریعے ہو جاتے ہیں. لیکن مشکل اس میں یہ فکر پیچھے رہ جاتی ہے. آپ غیبت کو عادت نہ بننے دیجیے گا. مجھے یوں لگ رہا ہے ہمیں غیبت کی عادت ہو گئی ہے. غیبت کو عادت نہیں بنائیے گا. حضور اصل ہے، غیبت اصل نہیں ہے. چونکہ ہم پیدا ہوئے ہم نے امام کو نہیں دیکھا، لڑکپن گزار دی، جوانی گزار دی، امام کو نہیں دیکھا، تو ہم سوچ رہے ہیں نہ دیکھنا عادت ہے. نہیں، نہ دیکھنا عادت نہیں ہے، عادت بن رہی ہے. یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے. کاش ہم اتنی سی ایک بات درک کر لیں کہ امام کا نہ دیکھا جانا یہ ایک سزا ہے. اگر اس کو سزا سمجھیں گے تو تڑپیں گے نا. اب آپ اس کی سادہ سی مثال دیکھ لیجئے، مثلا پاکستان میں اتنے کروڑوں عوام رہ رہے ہیں، بنیادی ترین حقوق سے محروم ہے. پتہ ہے کہ حقوق سے محروم ہے، لیکن یہ محرومیت عادت بن گئی ہے، یہ محرومیت عادت بن گئی ہے. اب کوئی یہ بھی نہیں سوچتا، زیادہ تر نہیں سوچتے کہ اس محرومیت کو توڑنا کیسے ہے. گویا اپنے مقدر کے اوپر کہ یہ محروم ہے مطمئن ہو گئے. بدقسمتی سے بہت سارے شیعہ غیبت پر مطمئن ہو گئے. کاش مطمئن نہ ہوتے. کیوں غیبت پہ مطمئن ہے جبکہ تمام تر روایات یہ کہہ رہی ہیں غیبت پہ مطمئن نہیں ہونا غیبت سزا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، آپ دعائے عہد پڑھتے ہوں، یا جمعے کے دن آپ نے زیارت امام پڑھی ہو، یا زیارت آل یاسین آپ پڑھتے ہوں، یا آپ دعائے ندوہ پڑھتے ہوں، یا حتیٰ یہ جو دعائے افتتاح آپ نے پڑھی ہے، ان تمام کے اندر دیکھیں بار بار روایات کہہ رہی ہیں غیبت عادت نہیں ہے. تم دعا کرو کہ حضور ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور ہو جائے. ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں مثلا ماہ رمضان آیا اور چلا گیا اور چلا جائے گا اور ہم غیبت میں تھے، خدا نہ کرے ہماری زندگی گزر گئی، فرق کس پہ ہوگا؟ فرق اس شخص پہ ہوگا جو کچھ کمل کر رہا ہوگا. آپ اس ماہ رمضان کو اپنے لیے ایک ہدف کے لیے لے لیجئے، ہدف کے طور پر لے لیجئے. ایک صفت ایسی بنا لیں جو آپ کو اور ہمیں امام کے وجود سے نزدیک کر دے. ایک صفت بنا لیں. اسی کو ہم کبھی کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، کہ اللہ کی صفت کو اپنے اندر لے کر آنا، قربتاً الی اللہ. ایک ایک صفت لے کر چلتے رہیں. یقین مانیے اگر کوئی اتنا ہی کرے نا، پورے سال میں ایک اچھی صفت بنائے، پورے سال میں ایک برائی کا خاتمہ کرے اپنے اندر سے. ترقی کے لیے یہی بہت ہے, کمال حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے. ہم لوگ کتنی آرزو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو عرفا ہیں کن کن مقامات پہ پہنچ جائیں, پہنچ گئے, کاش ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے. کیسے نصیب ہوگا؟ صرف اس بات کی آرزو کرنے سے تو کچھ نصیب نہیں ہوگا کہ کاش ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. اس میں سب کچھ کرنا, محنت کرنی پڑے گی. کیا محنت کریں؟ مثلا کسی نے آغا بہجت سے پوچھا, آغا مانوی کمال کے لیے کیا کریں, ہمیں کوئی راستہ بتائیے, ہمارے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں. انہوں نے کہا آسان ترین کام یہ ہے, معراج السعادہ کتاب ہر روز آدھا صفحہ پڑھو اور اس پر عمل کرو. بس معراج السعادہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے عروج السعادہ کے نام سے. فرمایا آدھا صفحہ پڑھو, اس پر عمل کرو بس. اور میں آپ کی خدمت میں اس طرح عرض کروں گا, کوئی ایک کتاب لے لیں جس میں روایات اہل بیت ہوں, ہر روز کوشش کریں ایک روایت پڑھ لیں, بس ایک روایت, اس پر عمل کر لیں. ہر روز آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں, قرآن کریم پڑھیں. ہر روز مثلا آپ پانچ صفحے پڑھتے ہیں, تین صفحے پڑھتے ہیں, ایک صفحہ پڑھتے ہیں, ایک صفحہ آپ نے قرآن کریم پڑھا, ایک آیت کریمہ کو ٹارگیٹ کر لیں, اس پر میں نے عمل کرنا, بس قدم بڑھاتے رہنا, رکے رہنے یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ پیچھے جانے سے تو بہت بہتر ہے. آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں لیکن قدم بڑھاتے رہیں, اپنے اندر مسلسل امپروومنٹ کا کوئی راستہ رکھیں. اخلاقی کوئی اچھائی آتی رہے, کوئی عبادت میں اضافہ ہوتا رہے, عادت نہ بن جائیں چیزیں. ہم لوگوں کی زندگی عادت بن گئی ہے, غیبت عادت بن گئی ہے, عبادات عادت بن گئی ہیں, لہذا امپروومنٹ کم ہے. امپروومنٹ دکھائیں, چاہے سلو ہی کیوں نہ ہو, آہستہ آہستہ بڑھائیں, آہستہ آہستہ بڑھائیں. مثلا آپ نوافل نہیں پڑھتے تھے, عشاء کی دو رکعت نافلہ سے شروع کریں. اگر عشاء کی دو رکعت نافلہ پڑھتے ہیں, فجر کی دو رکعت نافلہ سے شروع کریں. اگر وہ بھی پڑھتے ہیں, ظہر کی نافلہ اس میں اضافہ کر لیں, عصر کے بعد مثلا مغرب کے بعد نماز غفیلہ اس کے اندر اضافہ کر لیں. تھوڑا 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 بڑھائیں اپنی زندگی میں. کیوں؟ ہم اور آپ فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کو ہمیں بقا میں تبدیل کرنا ہے. ہم فنا ہو جائیں گے اس طرح, اگر خدا سے دور رہے تو فنا کا شکار ہیں. البتہ فنا محض تو نہیں ہوگا, لیکن کم از کم فنا کی طرح ہو جائیں گے کہ ہمارا وجود اور عدم مساوی نہ ہو جائے نعوذ باللہ تعالی. وہ اس عارف کی طرح جس کے پاس ایک بادشاہ پہنچا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کرو. اس نے کہا میں دعا نہیں کرتا بادشاہوں کو. اس نے اصرار کیا, بہت اصرار کیا کہ میرے لیے دعا کرو دعا کرو. اس نے ہاتھ اٹھایا, کہا خدایا اس کو زمین سے اٹھا لے. کبھی خوب یہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا تیرے لیے یہی بہتر ہے, تو یہاں سے چلا جا, جتنا یہاں رہے گا گناہ کرے گا, بندوں کو تنگ کرے گا, یہاں سے چلا جاتا کہ تیری روح کو بھی آزادی مل جائے, ہمیں بندوں کو بھی آسانی مل جائے گی. خدا نہ کرے ہم فنا کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں, بقا کی طرف بڑھیں. بقا کی طرف بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے, امپروو کریں, بہتری لے کر آئیں. ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو جائے, ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں کوئی بہتری دکھائے, ہر ماہ رمضان اپنے اندر بہتری دکھائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اور میں عرض کر رہا ہوں کوئی بڑے بڑے فارمولے مت لیجیے, چھوٹے چھوٹے فارمولے لیں. زبان پہ سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے, نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے فارمولے لے کر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, آپ کی کامیابی تضمین ہوگی. تین چار چیزیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, کچھ لوگ شاید نہ ہوئے ہوں, دوبارہ عرض کر رہا ہوں. یہ تین چار چیزیں اہم ترین نسخے سمجھ میں آتے ہیں. بار بار مجھے یاد دلانا پڑتا ہے, 25 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے. میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں 25 سال دیوار پہ بھی سر پھوڑو نا تو دیوار میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہیں تو سر پھوڑا ہوگا 25 سال. زیارت عاشورہ پڑھ, نماز غفیلہ پڑھ, سورہ دہر پہ توجہ دیں, چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کریں, نماز شب پہ جائیں. یہ تین چار چیزیں کی ہیں سکسس کے لیے. نماز شب ہے, زیارت عاشورہ ہے, سورہ دہر ہے, نماز غفیلہ ہے. جو آپ کے بس میں ہے, جتنا آپ کے بس میں. نماز شب کم بس میں کم کرو. زیارت عاشورہ 100 نہیں پڑھ سکتے, ایک ایک دفعہ پڑھو. آپ کہہ رہے ہو سورہ دہر میں ہر روز نہیں پڑھ سکتا, ایک دن چھوڑ کے پڑھ لو, ہر روز پڑھیں گے فائدہ. اسی طریقے سے دوسرے نوافل جتنے بھی کام ان سب کو لیں اور کریں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کریں اس سے پہلے کہ ایسی مصیبتوں میں پھنس جائیں کہ ڈیولپمنٹ رک جائے. ہم لوگ اگر یہ وقت ظہور امام کا وقت ہے اور انشاءاللہ ہے, اس سے پہلے مصیبتیں بہت آنی ہیں, ابھی مصیبتیں نہیں آئی ہیں, اس سے پہلے مصیبتیں بہت آنی ہیں. اگر ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں نا الاجل الاجل, دوسری طرف سے آپ کو دل میں ضرور کہنا چاہیے اپنے عمل کے ذریعے الامان الامان, کیونکہ الاجل سے پہلے مصیبتیں بہت ہیں جن میں امان چاہیے. امان اس طرح ملے گی, امان عمل سے ملتی ہے, امان کہنے سے نہیں ملتی. جو ہم اور آپ زیارت کے اندر کہتے ہیں الامان الامان الامان, کہنا کافی تھوڑی ہے, عمل میں امان چاہیے. امان زیارت عاشورا میں امان ہے, اعمال صالحہ کے اندر امان ہے. اسی طریقے سے جو اعمال آپ کی خدمت میں عرض کیے, خدا ہم آپ کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا تسألون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خدا نمتال نے توحید کا بیان فرمایا, اس کے بعد اپنے مختلف اوصاف کو بیان کیا, اپنے دو بندوں کا تذکرہ کیا جن کو نعمتیں دی تھیں, اور ایک آبادی کا تذکرہ کیا جس نے کفرانے نعمت کی تھی. اس کے بعد فرمایا کہ ملکیت خدا نمتال کے لیے نہ کوئی مالک ہے, نہ کوئی شریک ہے, نہ کوئی ظہیر ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, صرف خدا نمتال کے لیے. شفاعت کا حق بھی دے گا, لیکن جس کو وہ اذن دے اس کے پاس شفاعت کا حق ہے, اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور ملائکہ کو اگر کچھ سمجھتے ہو تو ملائکہ تو خدا نمتال کے سامنے خاضع و خاشع ہیں, صدور امر تک ڈرتے رہتے ہیں. صدور امر ہوتا ہے, خدا نمتال کا امر صادر ہوتا ہے کہ یہ کرو تو وہ اس کام کو انجام دے دیتے ہیں. فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض, کون ہے جو رزق دینے والا ہے تمہیں زمین و آسمان میں. قل اللہ و انا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین. کہو کہ اللہ ہے اور ہم یا تم یا ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی کے اوپر ہیں. فرمایا اللہ کی سوا تو کوئی نہیں ہے, رزق دینے والا سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے. اب اگر ایسا ہے کہ رزق دینے والا سوا خدا کے کچھ نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو کہ سکھانا پڑے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. موبائل میں بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں, اس میں ایک سائلنٹ موڈ بھی ہے, اس میں ایک میسج کا سسٹم بھی ہے کہ انسان محفل میں سائلنٹ موڈ پہ رکھے, اور اگر کوئی ضروری کال آ جائے تو میسج کر دیا کرے. یہ سب فضیلتیں بھی موبائل کے اندر ہیں. خدا ہم سب کو ہدایت دے. کون زمین و آسمان میں رزق دینے والا ہے؟ کہو کہ اللہ ہے. اب اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ کوئی اور بھی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ ہے. اب دو راستے ہیں, یا تم ہدایت پر ہو ہم گمراہی پر نعوذ باللہ, یا ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر. کہہ دیں کہ یا میں یا تم یا ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر, یعنی اب یہ مل نہیں سکتا. جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ نہ تم ان کی پیروی کرو گے بندگی کرو گے جن کی ہم بندگی کرتے ہیں, اور نہ ہم ان کی بندگی کریں گے جن کی تم بندگی کرتے ہو. ایک کھلی تفریق ہے کفر اور اسلام کے اندر. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے, ہم لوگ گرے ایریا میں موو کر رہے ہیں, ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے. اور ہم لوگ کیا ہیں, ہم معمولاً گرے ہیں. گرے کیا ہیں, صبح کو خدا ہے, فجر کے وقت جاب کے وقت خدا کے سوا کچھ اور بھی ہے, پھر تھوڑا دن اور آگے بڑھا پھر دوبارہ خدا یاد آ گیا تو ظہر کی نماز میں خدا ہے, اور بعد میں پھر جو باہر نکلے تو اب خدا بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں, وہ بھی اچھی صورت میں, ورنہ خدا غائب اور صرف کوئی اور ہی ہے. ہم لوگ گرے ایریا میں ٹریولنگ کر رہے ہیں. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, یہ دونوں مل نہیں سکتے, یا تم ہدایت پر یا ہم ہدایت پر, یا تم ہدایت پر اور ہم گمراہی پر.
ایک ہوگا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک کو مانو، خدا نمتال کی طرف آؤ، اس کے اوپر باقی رہ جاؤ، یہ ہدایت محض ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ باقی سب گمراہی ہے، اپنا وقت ضائع مت کرو. گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے راستے سے نکل کر کسی ایسے راستے پر جانا کہ جو ہدف تک نہیں پہنچاتا. اب ہماری اور آپ کی زندگی میں موقع کم آتے ہیں، آئیں گے موقع اور آتے رہتے ہیں کہ جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں تو کوئی جھٹکا لگے اور ہم واپس ٹریک پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں. لیکن صرف کیا ہے؟ وقت برباد ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کہ اب کسی غلطی پر چلے، واپس آنے سے پہلے ملک الموت پہلے آ جائے، پھر مصیبت بن جائے گی، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. لہذا ہمیشہ کوشش کریں صحیح ٹریک کے اوپر مسلسل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یا یہ ہے یا وہ ہے، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فرمانے اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو ہم نے جرم کیا ہو. کفار کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں نبی ان سے کہیے اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں تو تم سے تو ہماری غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا نا، اور جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کی سزا ہمیں نہیں ملے گی. تو اب اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں تو تم ٹھیک ہے، جو تم صحیح کر رہے ہو وہ کر لو، اور ہمیں صحیح کرنے دو جو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ صاحب ہم نے کہا کہ فرض کریں قرآن کریم نے فرمایا کہ جناب اس کی سزا میں موت ہوگی، زمین پر جو فساد مچائے گا اس کی سزا موت ہے. اچھا اب ہم موت کی سزا دیتے ہیں تو پورا دنیا کفر کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں موت کیوں دی؟ موت کی سزا کیوں دی؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں اسلام ہے، ہماری خواتین پردہ کریں گی، پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی، کیوں پردہ کروا رہے ہو؟ سوال یہ، فرض کرو ہم غلط کر رہے ہیں، اب اس دنیا کا مذاق دیکھیں. اگر میں یہ قانون بناؤں پاکستان کے اندر، پاکستانی مل جائیں، نعوذ باللہ تعالیٰ پاکستان نہ کوئی اور ملک کو، کوئی بھی ملک آئے یہ قانون بنائے کہ ہمارے ملک میں نعوذ باللہ تعالیٰ مسکرات کی، نشہ آور چیزوں کی اجازت ہے، کوئی اعتراض کرے گا دنیا میں؟ نہیں، کسی کو اعتراض نہیں، سب بلد جناب علی آپ، اصلا کوئی توجہ نہیں دے گا آپ نے کیا کیا، این ممکن ہے بلکہ خوش بھی ہوں گے کہ ہاں بھائی اچھا کام ہو گیا. اچھا اب اگر میں نے آ کر قانون بنا دیا کہ میرے ملک کے اندر نشے کی چیزوں پر سخت پابندی ہے، نہیں بنیں گی ایسی چیزیں، اب کیا ہوگا؟ اب پوری دنیا کی یہ فلاں آزادی کے خلاف ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شاید اچھا نہ لگے جملہ، اگر قانون بنا دیں کہ ہمارے ملک کے سواحل پر کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور اگر قانون بنا دیں کہ ہمارے ملک میں کپڑے نہ پہننے پر پابندی ہے، اب سب اعتراض کریں گے. یہ انصاف ہے؟ یہ دنیا کا کھوکھلا پن ہے. اچھا پھر ہم لوگ کیوں گھبراتے ہیں اس دنیا سے؟ کیوں ہم لوگ ان کے اعتراض پہ گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خود اپنے اعمال کے اوپر یقین نہیں ہے. ہمارا اسلام کے ساتھ رویہ عجیب و غریب رویہ، اس کو میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی معذرت خواہانہ رویہ، کرتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں بھائی سوری معاف کرنا، ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے کفر پر عمل کرتے ہیں پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہ ہم یہ ہیں، ہم اسلام پر عمل کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ بھائی آپ پوری طاقت سے کھڑے ہو کر کہو یہ میرا دین ہے، میرا دین ہے، مجھے ایسے کہتا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں. وہ اپنی ساری بے حیائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آرام سے انجام دیتے ہیں. ایک موقع پر اب قائد شہید کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے، واقعا شہید علامہ عارف حسین حسینی، واقعا عجیب شخصیت. ظاہرا مجھے یاد آتا ہے حیدرآباد میں تھے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید، وہاں پر جناب ایک خواتین کی گیدرنگ تھی، اس میں ساری خواتین باپردہ آئی ہوئی تھی، سب کے سب کالے چادروں میں ملبوس. اب ان سے قائد شہید سے پوچھا گیا، قائد آیا ان خواتین کی تصویر رسالے میں لگا سکتے ہیں؟ سب پردے میں ملبوس ہیں، ان کی لگا سکتے ہیں؟ فرمایا وہ بے حیا برہنگی کی تصویر لگاتے ہوئے نہیں گھبراتے، تم پردے کی لگاتے ہوئے کیوں گھبراتے؟ لگاؤ دنیا کو بتاؤ یہ ہمارا پردہ ہے، ڈٹ کے بتاؤ. کہاں پر اعتراض کریں گے، قدامت پسند ہیں. تو فرمایا وہ پھر وہی جملہ، ہم اتنے سے اعتراضات سے گھبرا جاتے ہیں، کوئی میری داڑھی پہ اعتراض کر دے گا، کوئی میرے پردے پہ اعتراض کر دے گا، کوئی میری نماز پہ اعتراض کر دے گا، کوئی ڈٹ کر آ کر کہنے والا نہیں ہے میں مسلمان ہوں میں ایسے کروں گا. ہاں نا انصافی نہیں کریں, کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے دیں, آپ کی نماز سے کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. مثلاً اب آپ کہیں کہ میں جناب علی یہ عمل کروں گا, لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے دھڑلے سے, پوری آبادی کو جگایا ہوا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. ارے بھائی تم کر رہے ہو, دوسری دنیا کو کیوں پریشان کر رہے ہو, اس کا خیال کرو. یہ ایکسٹریم سائڈس ہیں. ایک وہ ایکسٹریم ہے جو اپنے جائز پر عمل کرتے ہوئے گھبراتا ہے, کہتا ہے میں کیسے کروں, دنیا دیکھ رہی ہے, دکھاؤ ان کو. اور ایک وہ ایکسٹریم ہے جو کہہ رہا ہے میں کروں گا, اب ساری دنیا چاہتی نہیں چاہتی میرے ساتھ کرے. اچھا ہمیشہ ہر غلط کا رد عمل ہے, ہمیشہ ہر غلط کا رد عمل ہے. یعنی اگر آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے پوری آبادی کو جگایا ہوا ہے چونکہ آپ جاگنے کے موڈ میں, یہ غلط ہے, آپ کو اس کا رد عمل دیکھنا پڑے گا. کم از کم رد عمل کیا ہوگا, لوگ آپ کی فکر سے نفرت کریں گے. کم از کم رد عمل یہ ہوگا, آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ایک رد عمل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دین کے حق کے اظہار کے اندر گھبرا رہے ہیں, کہنے میں کیسے اظہار کروں, اس کا بھی ایک رد عمل ہے. کیا اب ظالم آپ کے سر کے اوپر چڑھ جائے گا, آپ کو دین بھلانا پڑے گا. آپ طاقت کے ساتھ آئیے, اپنے جائز حق کے لیے کھڑے ہو جائیے کہ نہیں یہ ہمارا جائز حق ہے, اس کو ہم انجام دیں گے, اس میں کسی کو روکنے کی یعنی واقعی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ ہم کوئی کسی جگہ کا معاملہ کر رہے تھے کسی پلاٹ وغیرہ کے بارے میں, تو ہمارا جو سامنے ایک دوست تھا وہ بلوچی دوست تھا, بلوچی شیعہ گرم خون والا. تو ہم لوگ کھڑے تھے بات کر رہے تھے, تو میں نے اس سے کہا کہ یار ہم لوگوں کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ اگر ہماری زمین پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے ہم لوگوں کو چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. کہنے لگا ماں صاحب آپ کے احترام میں خیر, لیکن ہم کچھ اور ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں تو کوئی قبضہ کر کے دکھائے یہاں پہ, پھر ہم لڑ جاتے ہیں, پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک قانون ہے, ہم صحیح کے لیے دفاع کر رہے ہیں, کسی کی اور کی زمین کا دفاع نہیں کر رہے, اپنی زمین کا دفاع کر رہے ہیں. اگر قبضے کی زمین ہے ہاں ہم دفاع نہیں کریں گے, لیکن اگر زمین ہماری زمین ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کسی کے باپ میں جو رہتا ہے تو آ کے قبضہ کر کے دکھائے پھر یہاں. میں دل میں سوچا یہ دیکھو یہ صحیح طاقت ہے. ہم لوگ اس معاملے میں بزدل ہیں, ہم لوگ جو شہری ٹائپ کے لوگ ہیں ہم لوگ اس معاملے میں بزدل ہیں. بزدلی کیا ہے؟ اپنے حق کے لیے بھی قیام نہیں کرتے. حق کے لیے کیوں دبتے؟ اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہیں آپ کے پیچھے خدا کی طاقت ہے, اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم سے کم آپ میں اور میرے اندر غلط نہیں ہونا چاہیے, لیکن اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے. آخری جملہ عرض کرتا چل, میں عرض کر رہا تھا ایک دفعہ ایک جگہ پر, اپنے لیے بھی عرض کرتا ہوں تاکہ میرا بھی خون گرم رہے. بات سے میں بتا رہا ہوں, میں اپنے بچوں سے, سب لوگ اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا بیٹا لڑکے کبھی نہیں آنا, صحیح ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں بیٹا تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ کرنا نا تو لڑ جانا, مار دینا. بزدل نہیں چاہیے, بزدل نہیں چاہیے, بہادر چاہیے. کیوں؟ ہمارے امام کو ہماری اولاد بزدل نہیں چاہیے, بہادر چاہیے. تو ان سے کہتا تھا اگر سمجھتے ہو کہ غلط کر رہا ہے سامنے والا کھڑے ہو جانا, مقابلہ کرنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ایک آٹھ ہڈی توڑ دے گا نا, کوئی بات نہیں, بہادری تو آئے گی کم از کم. اور کیا طاقت ہونی چاہیے ہمارے اندر. میں ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ جب امام تشریف لائیں گے اور امام کہیں گے میری آرمی میں آؤ, تو ہم لوگ مولا سے کہیں گے مولا ہم پرامن شہری ہیں, آپ کسی اور کو لے لیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم لوگ پرامن شہری ہیں, ہم سے پیسہ مانگیں, ہم سے ای میل لکھوانا مانگ لیں, ہم سے کہیں سینڈ کرنا مانگ لیں کہ بھائی ای میل پہ پروٹیسٹ کر لو, وہ ہم کر لیں گے. آپ پہلے چندہ وندہ مانگ لیں تو چندہ شندہ دے دیں گے, لیکن یہ کہ آپ شمشیر نکالو میدان میں کودو, ہم تو پرامن شہری ہیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہیں اتنے پرامن شہری نہیں بنیے گا, جوش کورس ہونا چاہیے, جو جذبہ بھی ہونا چاہیے, جس وقت ضرورت پڑے وہ ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک قانون ہونا چاہیے, کیا حجت خدا کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ حاضر ہونا چاہیے. حجت خدا کو پیسے کی ضرورت ہے, اگر وہ اعلان کرتے ہیں پیسہ ہے, پیسہ چاہیے, وہ ٹھیک ہے پیسہ حاضر. اگر حجت خدا اعلان کرتے ہیں جان چاہیے, اب پیسہ نہ دیں, اب اس وقت جان دیں. جس وقت حجت خدا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی قربانی دینی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو.
قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، تم سے سوال نہیں ہوگا اس جرم کے بارے میں جو ہم نے کیا ہے، اگر ہم جرم کر رہے ہیں تو تم سے تو سوال نہیں ہوگا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہاں خوبصورتی ایک یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اگر یہ جرم ہے، جو جرم ہم کر رہے ہیں اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ جدال کے موقع پر تواضع کی نشانی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے کہ ہم تم جو مجرم ہو ہم صحیح ہیں، بلکہ ہم متواضع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو فرض کر لیتے ہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اے رسول ان سے کہہ دیں کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، اس کے بعد ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سخت، وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، یہ حق کے ساتھ فیصلہ جیسے میں اور آپ سنتے ہیں نا کہ مثلا خدا ہم سب کو جمع کرے گا حق پہ فیصلہ کرے گا، تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر جیت تو ہماری ہونی ہے نا. نہیں، ایک ذرا سا صبر کریں. ٹھیک ہے، حق پر فیصلہ ہوگا، جو توحید کا ماننے والا ہے وہ صحیح تھا، جو شرک کر رہا تھا وہ غلط تھا، صحیح حق پہ فیصلہ. جو نبی کی نبوت کا ماننے والا تھا وہ صحیح تھا، جو نہیں مانتا تھا وہ غلط تھا. جو امامت کا ماننے والا تھا وہ صحیح تھا، جو نہیں مانتا تھا وہ غلط تھا. اب حق پہ اور بھی فیصلہ ہوگا. وہ یہ کہ جو امامت کو مانتا تھا اور اپنے عمل میں امامت کے خلاف تھا، وہ امامت کی تضعیف کا سبب بنا ہے، فکر امامت کی کمزور ہو جانے کا سبب بنا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ اس کا بھی تو فیصلہ ہوگا. ایک طرف سے امام عادل کو مانتا تھا، دوسری طرف خود نظام ظلم کا حصہ تھا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کیا؟ اس کا بھی تو فیصلہ ہوگا. ایک طرف سے کہہ رہا تھا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں شب و روز کے اندر، اس کے بعد خود اپنی واجب بھی نہیں پڑھتا تھا، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اصل ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو کفر زیادہ ہے اس کی ایک وجہ مسلمان ہے، جو کفر کی اتنی طاقت نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ مسلمان ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کا بھی فیصلہ ہوگا کہ تم مسلمانوں کے غلط اعمال کی وجہ سے یہ کفر اسلام کو نہیں پہچان سکا. ان میں سے کتنے لوگ اسلام کو پہچان لیتے اگر ہم صحیح ہوتے؟ اس کا بھی فیصلہ ہوگا. اگر وہ گمراہ ہیں اور گمراہی کے اوپر ہیں، ان کو جواب دینا ہے، اور ہم جو حق پر ہیں ہمیں بھی جواب دینا ہے کہ تمہارے حق پر ہونے کے باوجود جو گمراہی تھی اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا، اگر آپ شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، میں اور آپ شیعہ امیر المومنین کہلا رہے ہیں، ہم اور آپ مبلغ ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کوئی ہمارے عمل کو دیکھ کر شیعت کے بارے میں کچھ اور سوچے. حق ہے کہ اس کے بعد وہ اگر غلط سوچ بیٹھے پھر قیامت کے دن ہمیں اس کی غلطی کا جواب دینا ہے، اس کو جواب نہیں دینا ہوگا، پھر اس مورد میں ہمیں جواب دینا ہوگا. اگر کسی نے دیکھا کہ ہاں شیعت نماز کے بارے میں اتنے حساس نہیں تھے ایک زمانے کے اندر، بعد میں اس نے یوں سوچ لیا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، ہمیں بھی جواب دینا ہے. اگر اس نے دیکھا نہیں، میں ایک دفعہ ایک ورک شاپ میں تھا، میرے خیال میں کیمبرج سے ایک ٹیچر آئے ہوئے تھے، وہ ورک شاپ کر رہے تھے، سب وہاں پہ مختلف ٹیبلز کے اوپر مختلف سارے وہ ٹیچرز بیٹھے تھے جو کراچی میں او لیولز کے سسٹم کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں، اس زمانے میں پڑھایا کرتا تھا. سب وہاں بیٹھا ہوا تھا، بات کہیں زکات کے اوپر آئی تو انہوں نے کچھ کوشچن دیا جس کے اوپر لوگوں نے زکات پہ نوٹس بنانے تھے، سب وہ نوٹس بناتے رہے. اچانک کہیں ہمارے حصے کے اوپر بھی بات آئی، یعنی شیعہ کے اوپر. اس زمانے میں او لیولز کے اندر شیعہ اور سنی تو دو دو کوشچن علیحدہ علیحدہ آتے تھے، تو شیعہ ڈپارٹمنٹ کا بھی علیحدہ تھا. تو اس میں بات ہے کہ بھئی یہ جو زکات کا کوشچن ہے، یہ شاید اس قسم کی بات تھی کہ یہ کامن کوشچن ہے شیعہ سنی کے درمیان، یعنی کہ نہیں یہ صرف سنی حصے کا کوشچن ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کامن ہے، تو ایک ٹیچر کھڑا ہوا کہنے گا نہیں شیعہ زکات نہیں دیتے، شیعہ زکات نہیں مانتے. ارے میں نے کہا بھائی شاید شیعہ مانتے ہیں، کہنے لگا نہیں مجھے پتا ہے نہیں مانتے. میں نے کہا بھائی میں خود شیعہ ہوں، مانتے ہیں شیعہ. اچھا اس کو کیوں لگ رہا ہے یہ ایسا کہ نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے کسی شیعہ زمیندار کو زکات نکالتے دیکھا نہیں ہے، کوئی شیعہ زمیندار زکات نہیں نکال رہا. خمس کی فہم اور شعور بھی ابھی کچھ وقت ہوا ہے کہ ہمارے اندر آیا ہے کہ خمس بھی نکالنا ہوتا ہے، ورنہ اس نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہوگا نہ شیعہ زمیندار زکات نکالتا ہے نہ شیعہ تاجر کوئی پیسہ نکالتا ہے، تو وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ شیعہ تو زکات نکالتے ہی نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھے گا نا. جب وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی ان کے ہاں اہتمام بہت زیادہ ہے. اب ایک اور سن لیجئے، ڈیفینس فیسٹیول میں مسجد یثرب ہے،
سب ڈیفنس میں تمام جتنی مساجد تھیں ان سب کی ایک کونسل میں اجلاس ہو رہا تھا، ڈیفنس کے اندر اجلاس ہو رہا تھا سب. اس میں فیس فور کی مسجد جو جس کے ساتھ مسجد یثرب اور امام بارگاہ ہے اس کے نمائندے بھی گئے ہوئے تھے، وہ خود بتا رہے تھے کہ وہ سارے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سی مسجد کے ہیں، تو انہوں نے کہا میں مسجد یثرب سے آیا ہوں. دوسرے نے کہا ہے ڈیفنس میں مسجد یثرب کہاں ہے؟ کہا بھائی مسجد یثرب اتنی بڑی مسجد ہے، آپ نے دیکھی ہوگی ڈیفنس فیس فور میں مسجد یثرب اتنی بڑی مسجد ہے. کہ نہیں اتنی بڑی مسجد آپ نے کبھی نہیں دیکھی، آپ وہ جو پاور ہاؤس کے سامنے گزرے ہیں وہ جو ایک مسجد آتی ہے. کہا اچھا وہ تو امام بارگاہ ہے. ماننے کو تیار نہیں، شیعہ مسجد میں بھی جاتے ہیں، قابل تعصب نہیں ہے. اچھا یہ اس آدمی کی غلطی ہے، یقیناً اس آدمی کی غلطی ہے کہ اس نے کیوں نہیں دیکھا. ایک طرف سے غلطی ہماری بھی ہے، ایک طرف سے غلطی ہماری بھی ہے. کیوں؟ ہماری مساجد میں رش نہیں ہے نماز کے وقت، تو وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ غلطی ہماری بھی ہے. اب یہ جتنی غلطیاں ہیں نا ان پہ حق کا فیصلہ نہیں ہوگا، ان پر بھی حق کا فیصلہ ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں حق کا فیصلہ ہوگا صرف اس طرف سے ہوگا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو سزا دو، اور جو نبی کو نہیں مانتا اس کو سزا دو، جو امام کو نہیں مانتا سزا دو. بھائی ادھر سے جو مانتا ہے وہ جو غلط کر رہا ہے دوسرے اس کی وجہ سے باہر بھٹک رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ خراب کر دیا. یہ سب بھی ہم سے پوچھا جائے گا. اب آپ خود سوچیے، مثلا فرض کر لیں آج شب وفات ہے بی بی کی، کوئی ہے جس نے اسلام کے لیے پیسہ اہل بیت سے زیادہ دیا؟ اگر پیسے کی ہی بات کر لو، چیریٹی کی بات کرتے ہیں، اہل بیت سے زیادہ چیریٹی کی کسی نے؟ کس نے ویلفیئر پہ زیادہ خرچ کیا ہے؟ جب پیچھے جا کے دیکھو تاریخ کے اندر، پہلے دن سے جب نبی کے پاس کچھ نہیں تھا کس کا خاندان ساتھ دے رہا تھا؟ نبی اکرم کا اپنا خاندان ساتھ دے رہا تھا ان کا، حضرت ابو طالب کا گھرانہ ساتھ دے رہا تھا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس ساتھ دے رہی تھی. یہ مقدس گھرانہ تھا جو شروع دن سے اپنے پیسے کو، اپنی جان کو، اپنی عزت آبرو سب کو خطرے میں ڈال کر اسلام کا ساتھ دے رہا تھا. اگر چیریٹی اور ویلفیئر میں بھی وراثت ہو تو وراثت کس کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. چیریٹی کے کام ہم سے منسوب ہونے چاہیے تھے. اب یہ ہو گیا کہ جیسے ہی کوئی پاکستان میں یا کہیں کوئی بڑا کوئی چیریٹی کا کام ہو رہا ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں اس میں شیعہ کم ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے، ویسے تو پرسنٹیج میں کم ہے، ہم 20% ہیں، وہ زیادہ ہے، لیکن اس 20% کا بھی تناسب چیریٹی کے کام میں زیادہ نہیں ہے. اس میں ہمیں آگے آنا چاہیے تھا، ہم بی بی کی ذات مقدس کے ماننے والے تھے، جس حساب سے انہوں نے کام کیا کہاں سے ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. لہذا اگر مثال کے طور پر کسی کو صحت کے معاملے میں مشکل درپیش ہے تو فلاں کے پاس جائے جس کا نام ہی امامت سے ٹکرا رہا ہے. کسی کو پیسہ چاہیے تو وہ فلاں کے پاس جائے، کسی کو مردہ دفنانا ہے تو وہ فلاں کے پاس جائے. ہم سے نہیں پوچھ سکتا بھائی تم لوگ کیا ہو، پھر تم لوگ کا نام کیوں نہیں ہے؟ یہ سب ہماری کمی کوتاہیاں ہیں. اور یہ جو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے وہ صرف اس پہ نہیں ہونا ہے کہ عمومی طور پر کون مانتا تھا کون نہیں مانتا تھا، نہیں، یہ سب بھی فیصلے ہوں گے. جو مانتے تھے وہ کیا تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا. اے رسول ان سے کہہ دیں کہ وہ جن کو تم شریک بناتے ہو وہ ذرا دکھاؤ تو صحیح کون سے ہیں، وہ کون ہے جو شریک ہے، ان کو دکھاؤ. ابھی یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے ساتھ قبر میں سوال ہوگا نا، تمہارا رب کون تھا، تمہاری کتاب کون تھی، یہ رٹے وٹے نہیں ہوں گے، یہ ہمارا 60 سال کا عمل جواب دے گا. 60 سال کے عمل میں کتاب کون سی تھی؟ تو کسی کی کتاب اس کا خاندان ہے، کسی کا کتاب اس کا معاشرہ ہے، کسی کا کتاب لوگ ہیں. کیوں؟ ان سے پوچھ کے کرتا ہے. بہت کم ہیں جن کی کتاب قرآن و اہل بیت ہیں کہ وہ قرآن و اہل بیت سے پوچھ کر کرتا ہوں. یہ جو جواب ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، ایک پیپر کے اوپر سارے جواب لکھ کے قبروں میں رکھ دو، معاملہ ختم. وہ فرشتے آئیں گے ان کو رٹے رٹائے ایک جواب ہی تو دینے، عربی میں 2-4 جملے سیکھ لیں گے وہ جواب دے دیں گے.
بلکہ یہاں تک میں نے سنا کوئی مولانا صاحب مجھے یاد ہے ایک درس میں بتا رہے تھے کہنے کہ دیکھو بھائی وہ جو فرشتے سوال کریں گے نا وہ عربی میں ہوں گے, آپ کو عربی میں جواب دینے ہوں گے تو تھوڑی بہت عربی ضرور سیکھ کے جانا ہے یہاں سے. عربی میں لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کہ وہ فرشتہ آئے سوال کر, آپ کہتے ہیں بھائی مترجم کہاں ہے, وہ دیکھ لاؤ مجھے پتہ چلے کیا سوال کر رہے ہو تم. لینگویجز کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو حتی رٹنے کا بھی نہیں ہے, یہ ایشو عمل کے ذریعے جواب دینے کا ہے. تمہارا رب کون تھا؟ تمہارا رب کون تھا کیا مطلب؟ جس سے تمہیں امید تھی کہ یہ تمہیں رزق دے رہا ہے. عمل جواب دے گا میرا رب یہ تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کا رب سٹی بینک ہوگا بولے گا تو پھر پتہ چلے گا کتنی پٹائی ہوگی کہ بیٹا سٹی بینک کو تو اپنا رب سمجھ رہا تھا. کیوں؟ اس کے دماغ میں یہ تھا میرا بینک مجھے قرضہ دے گا تو میری زندگی چلے گی, ورنہ کہاں سے چلے گی. اللہ ہے بھائی, اللہ رب ہے, اپنے عمل کو لاؤ خدا کی ربوبیت کے اوپر. کسی کے نزدیک اس کی جاب رب ہے, کسی کے نزدیک اس کا مال رب ہے, کسی کے نزدیک اس کا ریپوٹیشن رب ہے, جبکہ رب صرف خدا ہے. یہ سب چیزیں بہانے, اصل ربوبیت وہاں پر ہے. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکا, جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ شریک ہیں ذرا ان کو دکھاؤ تو صحیح. کلا, کوئی نہیں ہے, بل هو اللہ العزیز الحکیم, سوائے خدا کے کہ جو ناقابل شکست ہے. عزیز یعنی ناقابل شکست, کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہو العزیز الحکیم, ناقابل شکست ہے, حکمت بھی رکھتا ہے, ناقابل شکست ہے. کوئی کتنا ہی شکست دینا چاہے اس کو شکست نہیں دے سکتا, اور وہ اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ حکمت رکھتا ہے, طاقت کا استعمال صحیح کرتا ہے, طاقت کا بیجا استعمال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی مصلحت نہیں پھر بھی طاقت کو استعمال کرے گا, نہیں, اپنی طاقت کو سنبھالتا ہے. کبھی کبھی میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا اور نیچے سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اے خدایا اگر تو ہوتا تو کیوں نہ کیوں ہوا, اس طرح کی باتیں لوگ نعوذ باللہ کرنے لگتے ہیں. ابھی بعض اوقات کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا ظلم ہوا خدا نے رد عمل کیوں نہیں دکھایا, تو یہ عرفا لوگ جواب میں کہتے ہیں بھائی جلدی وہ کرے گا جس کو وقت نکلنے کا خوف ہو. یہ ظالم جائے گا کہاں؟ جس کو یہ خوف ہو کہ یہ بھاگ جائے گا وہ گرفت میں جلدی کرے گا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے. جائے گا کہاں؟ آج ظلم کر لے, کل جانا کہاں ہے اس نے؟ نہ دنیا میں نہ آسمان میں, زمین و آسمان میں کہیں نہیں جا سکتا ہے, سب کچھ خدا ہی خدا ہے, جانا کہاں ہے اس نے؟ تو چلو کرنا ہے کر لے. فرعون نے ظلم کیا, کر لے, کتنا کر لے گا؟ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اگر انہوں نے ظلم کو بلا مقابلہ کیے تسلیم کیا ہے تو ان کو انہوں نے پھر خود ایک سزا اٹھائی ہے. کس نے کہا ظلم کو بلا مقابلہ تسلیم کرنا ہے؟ ظلم کو بلا مقابلہ تسلیم نہیں کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے اس کا. مقابلہ کریں گے, مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے تھے, کوئی بات نہیں, اس کے اوپر خدا تعالیٰ نے جزا دینی ہے, وہ جزا دینی ہے جو ظالم کے ذہن میں بھی نہیں ہے. لیکن ظالم کہاں جائے گا؟ جتنے بھی جب واقعات میں اور آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر جو خاندان اہل بیت کے ساتھ پیش آئے ہیں, ان تمام کے اندر کوئی کہتا ہے کربلا کے موقع پر خدا نے دخالت کیوں نہیں دی, کیوں دخالت دے؟ اس نے سید الشہداء کو ایک ایسے مقام پر پہنچانا ہے جہاں تک کوئی بندہ نہیں پہنچا تھا, کیوں دخالت دے؟ اس نے بی بی مظلومہ کونین کو اس جگہ پہ پہنچانا تھا جو کوئی نہیں پہنچا تھا, کیوں دخالت دے؟ ان کے نام کو بلند کرنا تھا, اس نے ان کے نام کو بلند کر دیا. آج آپ دیکھیں میرے اور آپ کا جمع ہونا اور اہل بیت کا نام لینا یہ معجزہ نہیں ہے. اور بخدا اگر ہم لوگ اس کے اوپر غور کریں, سیدہ کی ذات کا چپا چپا معجزہ نظر آنے لگتا ہے, ایک ایک حصہ ذرہ ذرہ معجزہ ہے. یہ کہ قبر مطہر نہیں پتا اور لوگ نام لیے جا رہے ہیں, یہ معجزہ ہے. قبر مطہر کا نہیں پتا, وہ خاک مطہر کہاں پر ہے, لیکن لوگ نام لے رہے ہیں. وہ وجود مقدس جو زندگی کی صرف چند بہاریں دیکھ کر گیا ہے, اس سے لوگ متاثر ہیں. اگر امیر المومنین حاکم تھے تو سیدہ کونین نے تو کوئی علنی خطبہ بھی نہیں دیا سوائے اس ظلم کے خلاف آواز کے جو انہوں نے دربار میں جا کر بلند کی تھی. بیوی بی کے مسائل بہت عجیب ہیں, شب وفات ہے, بیوی بی کی والدہ گرامی ہی, میں ان مسائل کو بیوی بی کے حضور اپنے عقیدت کے طور پہ پیش کرتا ہوں.
بی بی کے مصائب میں ایک جملہ بہت عجیب جملہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم زیادہ تر لمبے لمبے مصائب نہیں پڑھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں صحیح ترین جملات میں سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کریں. سیدہ کے مصائب میں ایک جملہ بہت عجیب جملہ ہے. جملہ یہ ہے, کبھی کبھی ایسا کیا کریں, میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, تنہائی میں بیٹھ جایا کریں, ان جملات کو سن کے غور کیا کریں ان کے اوپر. سیدہ کا ایک جملہ سن لیں اور اس جملے کے اوپر بار بار غور کیا کریں, بار بار غور کیا کریں. کبھی کبھی آپ کو تنہائی میں اپنا سر پیٹنے کا دل چاہے گا. ایک جملے میں لکھا ہے کہ سیدہ خطبہ دینے گئیں تو جوان آئیں, واپس آئیں تو بوڑھی تھی. کیا ہوا ہے, جب خطبہ دینے گئیں تو جوان تھی اور واپس آ رہی تھی تو بوڑھی. بعض مسائل ایسے ہیں انسان تشریح نہیں کر پاتا, نہیں معلوم اللہ انہوں نے دربار میں کیا احانت کی ہے بی بی کے ساتھ, کس طرح سے پیش آئے ہیں یہ لوگ کہ سیدہ فریاد کر رہی تھی اور کوئی فریاد کا جواب دینے والا نہیں تھا اور بی بی ان سب کچھ تحمل فرما رہی تھی. بی بی نے کبھی بھی کوئی رد عمل, ایسا رد عمل نہیں دکھایا, کبھی ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی اس طرح سے کہ تباہ و برباد ہو جاتے. ایک موقع آیا بی بی کی ذات نے کہا اب بد دعا دوں گی تمہیں. کون سا موقع تھا ایسا, کون سا موقع ایسا تھا جب بی بی نے فرمایا اب بد دعا دوں گی. میں اس معاملے کے اندر اگر آپ غور کریں, یہ بڑا عجیب معاملہ ہے جو امیر المومنین کے گھر میں پیش آ رہا تھا. ایک طرف سے دروازہ گر رہا تھا, ایک طرف سے امیر المومنین کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی. یہ بہت عجیب مصیبت تھی. اگر میں ان دونوں کو جمع کروں تو آپ کی خدمت میں دو جملے عرض کروں گا. ایک امیر المومنین کا جملہ ہے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر, امیر المومنین کا گزر ہوا, کہا اے علی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں سخت ترین وقت کون سا ہوتا ہے. کسی نے کہا کوئی قرض مانگے سخت ہوتا ہے, کسی نے کہا کوئی بے عزتی کر دے سخت ہوتا ہے. یہ لوگ بتاتے رہے, کوئی امیر المومنین سنتے رہے. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اے علی آپ بتائیے ابا الحسن سخت وقت کون سا ہوتا ہے. روایت کے مطابق امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا سخت وقت وہ ہے کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو. یہ امیر المومنین کے مسائل سنے آپ نے, اب سیدہ کے مسائل سنیے. وہ جن کے اتھاک دربار میں حانت ہوئی انہوں نے بد دعا نہیں دی, وہ جن کے اوپر دروازہ گرا بد دعا نہیں دی, پہلو شکستہ ہوا بد دعا نہیں دی, علی کے گلے میں رسی پڑی گھسیٹا گیا اب کہا بد دعا دوں گی بالوں کو کھول دوں گی. وہ علی ہمارے رحمت, وہ رحمت کے سرتاج اپنی زوجہ سے فرماتے میں امیر المومنین حکم دیتا ہوں بد دعا مت دینا ورنہ یہ قوم قیامت تک کے لیے نابود ہو جائے گی.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان مصائب کے صدقے میں ہمارے والدین اور ہمارے تمام مرحومین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے اپنے نبی کے ذریعے ثقلین دیے قرآن اور اہل بیت دیے, ہم نے قرآن کو پڑھا اور تیرے اہل بیت کا تذکرہ کیا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ہم فقیر فقراء تیرے در پر ہیں, کسی بہانے سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. تجھے قرآن و اہل بیت کے ذکر کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تو نے بی بی خدیجہ کی شخصیت کا احترام نصیب کیا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان بی بی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اولاد سیدہ طاہرہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منتظر پردہ غیبت میں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے اس شب کا واسطہ، بی بی خدیجہ کی عظمت کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔